محمد و آل محمد صلوات. If I can please request all the brothers, if you don't mind, please come all the way to the front. Bari digar salawat.
Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Jafar Samaksari ki janib se mehmaan Ali Murtaza Zahiri sahab ko khush aamdeed kehta hoon. Hum aapke intihai shukr guzaar hain ki aapne is mahe Ramzan mein hamari daawat qubool ki. Tamam momineen aur momnaat se meri darkhast hai ki Maulana sahab aur unke khanwade ki sehat aur salamati ke liye milkar ek ghadiri andaaz se baawaze buland salawat bhej de. میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ وہ آ کر زیبی ممبر ہوں. سب مل کے خاندان فاطمہ زہرہ پہ ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں.
البیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے شب جمعہ ہے. خدا متعال کی طرف سے رحمتوں مغفرتوں کی شب ہے. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے اور ان کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اكبر پھر درود. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے. قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں, ہمیں ان کی پیروی کرنے کی سعادت نصیب کی. خدا نہ چاہتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. خدا اگر یہ توفیق نہ دیتا کہ آپ اور میں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرتے تو نہیں معلوم آج دنیا کے اربوں انسانوں کی طرح پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. اگر پروردگار عالم توفیق نہ دیتا تو شب جمعہ پہ یہاں کیسے ہوتے, نہیں معلوم کیا کچھ کر سکتے تھے. یہ خدا متعال کی کوئی توفیق ہے جس کے نتیجے میں اور آپ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں, اللہ کا ذکر کر پاتے ہیں, نبی اور اولاد نبی کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کر پاتے ہیں. اور چونکہ خدا متعال کا قانون ہے ان شکرتم لازیدنکم, اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. ہم میں سے کون ہے جو اس ہدایت کی نعمت میں اضافہ نہ چاہتا ہوں؟ تو مثال کے طور پر آپ ماہ مبارک رمضان میں ہیں, کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اگلے سال اور اچھا ماہ رمضان نصیب؟ یقیناً آپ چاہیں گے. آپ آج کل قرآن کریم پر بھی توجہ دے رہے ہوں گے تو آپ یقیناً چاہیں گے کہ قرآن کریم سے آپ کا انس اور زیادہ بڑھ جائے. یا مثال کے طور پر آپ شب جمعہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا متعال کی طرف سے کوئی رحمت آپ کو نازل ہو اور آپ چاہیں گے کہ اس کے اندر اور زیادہ رحمتیں نازل ہوں, تو خدا متعال فرماتا ہے کہ اس کا بہترین کام یہ ہے کہ تم شکر بجا لاؤ ان تمام نعمتوں کا. اب یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں لفظ سے شکر بجا لاؤ, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ریئلائز تو کریں کہ یہ نعمت ہے بھی یا نہیں. تو سب سے بڑا مرحلہ جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ پہلے اس کو ریئلائز کر لیں کہ یہ نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا اس کو بھی ریئلائز کرنے کا ایک آسان فارمولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اس کو سوچیں. مثال کے طور پر ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ اور میں تصور کر رہے ہیں کہ یہ سینٹرز ہونا نعمت ہے اور اس کو ریئلائز کرنا چاہتے ہیں, تو ذرا سوچیں کہ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا. تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نعمت ہے یا نعمت نہیں ہے. آپ اور میرے ساتھ ایسے ہی ہے. مثلاً چھوٹی سی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگوٹھے کا یہ جو پورا ہے یہ نعمت ہے یا نہیں ہے, تو سوچوں کہ اگر یہ کٹ جائے تو کیا ہوگا, اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہو, تو مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نعمت ہے یا یہ نعمت نہیں ہے. تو اس کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ خدا یہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے یہ ساری تیری نعمتیں, نہ ہو تو ہماری زندگی بہت خراب ہو جائے گی. ایک بار پھر شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم, یہ چند دنوں کا سلسلہ ہے اور اس سلسلے کی آج یہاں پر پہلی شب ہے, اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن نہیں ہے آپ لوگوں کا, اور ظاہر ہے کہ 13 دن یہاں پر گزر چکے ہیں جیسے کہ میں نے پوچھا, اور 12 دن تقریباً ہمارا اور آپ کا اسکیجول ہے, 11 دن یا 12 دن. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے میں نے پہلے دن کے لیے کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں سوچیں. اچھا, اب پہلے دن کے ساتھ جو ذرا سی مشکل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے میں اترا ہوں اس سے ابھی تک تو میرا دماغ ہی اس جیٹ لیگ کے اندر چل رہا ہے. تو میں پہلے رات یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ بھئی بغیر لمبا سوئے جب کبھی پروگرام کرنا پڑ جائے 20-22 گھنٹے کے سفر کے بعد, تو تھوڑا سا اسپیڈ سلو رکھوں, کیونکہ ایک دفعہ بڑا برا تجربہ ہو چکا ہے کہ مثلاً پہلی رات تھی, میرے دماغ پر بھی سفر کا اثر تھا اور میں نے اسپیڈ بھی اتنی ہی رکھی, تو پھر نتائج اچھے نہیں ہوئے تھے. تو میں سوچتا ہوں ذرا پہلی رات ہاتھ ہلکا رکھ کر آہستہ آہستہ کنوے کریں, اور اس کے لیے کچھ تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہائبرڈ سا موڈ لے لیں آپ, اور اس کے بعد کل رات انشاءاللہ اس کو پوری تفصیل سے شروع کریں گے. تو میں نے کچھ پوائنٹس سوچے ہیں آج کی رات کے لیے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور ان پوائنٹس کا جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے, یہ کیسے سمجھیں کہ 13 دن کے روزے اچھے گزرے یا برے گزرے. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, وہ ایک انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا یا صحیح نہیں ہوا, اس کے بعد پھر وہ پلاننگ کرے کہ جو باقی ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ابھی آپ کو تقریباً آپ مڈ وے پہ ہو گئے, 13 دن گزر گئے ہیں اور اتنے سے دن اور باقی ہیں, تو اب یہاں پر آ کر تھوڑا سا ایک انالیسس کر لیتے ہیں کہ ان 12-13 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا, اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو باقی دنوں میں ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے. تو تھوڑا سا ہم ماہ رمضان اور روزے کی اس حکمت کے اوپر اور کیسے ہمیں گزارنا تھا اس کو پلان کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے, پھر آگے کے لیے پلان کر لیں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, جو خود بخود ہو گیا ہوگا, اب میں انڈرسٹوڈ لے رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا ہوگا, وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیتا ہوں, وہ کیا ہوا ہوگا. وہ یہ ہوا ہوگا, تھوڑا سا مذاق ملاتے ہوئے, کہ 13 دن روزہ رکھنے کے باوجود کسی کا وزن کم نہیں ہوا ہوگا. یہ تو تقریباً ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ بھائی ماہ مبارک رمضان آئے گا, تھوڑا سا روزے ہوں گے تو چلو 1-2 کلو تو کم سے کم اتر ہی جائے گا, لیکن وہ بدقسمتی سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ وہ افطار سے آدھے گھنٹے پہلے تک جو اترا ہوتا ہے اس کا ڈبل افطار کے بعد چڑھ جاتا ہے, تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو چلیے, یہ تو ایک مذاق کا پوائنٹ ہو گیا. کیا تبدیل ہو گیا ہوگا, اس وقت میں ناشتہ کر رہے ہوں گے جو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا, یعنی سحری کا وقت. تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں, انسان اتنی جلدی اٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جناب علی اس کے پاس فجر اول وقت پڑھنے کا موقع ہوتا ہے, اور نماز شب کا بھی کچھ چانس بن جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, وہ یہ کہ اس تبدیلی کی بنیاد کیا ہے. یہ کہ مثلا میں فجر اول وقت پڑھ رہا ہوں ماہ مبارک رمضان میں, تھوڑا بہت نماز شب بھی پڑھ پا رہا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور ایک اور مسئلہ ہے، کیا پچھلے سال بھی ایسا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا تو کیا ماہ شوال میں بھی نماز شب پڑھی تھی؟ یہ تو پچھلے سال بھی ہوا تھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر ایک خطرناک ریالٹی سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کی بیس بھی پیٹ ہی ہے۔ اگر سحری کا ٹائم لمیٹڈ نہ ہوتا تو میں اتنی جلدی اٹھتا کیا؟ اب میں ایک سیناریو سوچتا ہوں، اگر خدا نے یہ کہا ہوتا جو صبح جتنے بجے بھی اٹھے اس کے 20 منٹ بعد تک کھا سکتا ہے، تو میں فجر سے پہلے اٹھتا کیا؟ اس خاطر شوال کے مہینے میں وہ عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہوئی، یعنی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری ماہ مبارک رمضان کی عبادت بڑی ہے، یہ عادت ہو گئی ہے یا ریسٹرکشن کی وجہ سے بڑھی ہے؟ معمولاً ریسٹرکشن کی وجہ سے بڑھی ہے، اور یہ ریسٹرکشن جیسی ختم ہوگی سب واپس چلا جائے گا۔ تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ تو دیکھیے، دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھیے کتنا اچھا کام ہوا، میں نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن ہوا یہ کہ روزہ رکھنے کے باوجود وزن کم نہیں ہوا۔ کتنا اچھا ہوا کہ ہم نے فجر کی نماز اول وقت پڑھ لی اور نماز شب بھی کبھی کبھی پڑھ لی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شوال میں بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس میں ماہ مبارک رمضان میں ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ کوئی ایسی چینج آنی تھی جس نے اگلے سال شعبان تک چلنا تھا۔ ہونا یہ تھا کہ بھائی یہ ایک بونس منتھ تھا ہمارے پاس، اس کے اندر ہم نے کوئی ایسی اپنی بیٹری چارج کرنی تھی کہ وہ اگلے سال شعبان تک چلنی تھی، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارا جو چارجر ہے وہ اتنا عجیب سا ہے کہ وہ شوال کے مہینے تک بھی نہیں گھسیٹ پاتا ہے، وہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہو پایا ہے جو ہمیں کر لینا چاہیے تھا۔ تو اب مجھے دوبارہ ایک ریویو کرنا چاہیے، تو مجھے ماہ مبارک رمضان پہ کیا کر لینا چاہیے تھا تاکہ یہ آگے بڑھے معاملہ، اور یہ شوال بھی اور اس کے بعد ذیقعد، ذی‌الحج، سفر، یہ تمام مہینے میرے ساتھ دے دے۔ تو میں ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں زیادہ بہتر نتیجے حاصل ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا جناب، اب اس میں ایک اور پیچھے پرابلم بھی ہے۔ اب پہلا دن تو ہے، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو بھی تو مجھے کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو میں دین کے بارے میں سوچتا ہوں اور دین کے اوپر عمل کرتا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میری دین کو میں دیکھتا کیسے ہوں؟ تو دین کو دیکھنے کے دو راستے ہیں، ویسے تو 25 راستے بن جائیں گے، لیکن اگر بہت ہی سمرائز کریں تو دو راستے بنتے ہیں۔ وہ ایک راستہ یہ ہے، میں دین کو دیکھتا ہوں بینک بیلنس کی طرح۔ میرا بینک بیلنس ہے مثال کے طور پر، اصلی والا تھوڑی بتاؤں گا، تھوڑا سا رکھ کر، مثلا 56,000۔ تو میں سوچوں گا بھائی آج کے دن اگر میں نے $2,000 اور کما لیے تو یہ 58,000 ہو گیا۔ ہم لوگ بعض اوقات دین کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر ماہ رمضان سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے ثواب تھے، ماہ رمضان کے بعد میرے اکاؤنٹ میں ثواب کے اکاؤنٹ میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں چونکہ اب اضافہ کافی ہو گیا ہے تو شوال ذیقعد میں جانے دو، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی بڑھا تو کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ دین کو ثواب میں دیکھتے ہیں، بس اس کام کا ثواب زیادہ ہے یہ فوراً کر لو، اس کام کا ثواب کم ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں چھوڑ دو، اس کام میں مار بہت پڑے گی اس کو چھوڑ دو، تھوڑی مار والے کام کو کر لیتے ہیں۔ اس سے دین میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ثواب اور عقاب کا جو کام ہے یہ ہے تو بہت زبردست اور ریالٹی بھی ہے، لیکن اس میں کوئی چینج نہیں ہے اندر۔ تو آپ ماہ مبارک رمضان کو بھی اگر اس طرح گزاریں گے کہ بھائی روزہ رکھیں گے ثواب ہوگا، یہ کام کریں گے ثواب ہوگا، یہ کام کریں گے ثواب ہوگا، تو آپ نے ثوابوں کا جو بیلنس ہے وہ 30 رمضان تک اتنا بڑھا لیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کہیں گے اب ٹھیک ہے، بعد میں اگر 0-0 بھی چلتا رہے تو کوئی بات نہیں، بیلنس میں کافی آ چکا ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو آپ کو اور مجھے ماہ رمضان میں کیا دیکھنا چاہیے؟ بک کراسٹ یہاں پر ہے، ایک جملے کے اندر، ماہ رمضان میں خدا سے محبت کو بڑھانا چاہیے. بس اصلی کام جو ماہ مبارک رمضان کا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ بھئی اس میں جسم کا بھی فائدہ ہوگا، ہماری ہیلتھ کا بھی فائدہ ہوگا، وہ پتہ نہیں تو خیر ایک اور مسئلہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کو میں بھی بعد میں کبھی عرض کروں گا. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ ہماری خدا سے محبت بڑھے. اگر ہماری خدا سے محبت بڑھ گئی تو پھر اکیلے میں خدا کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ بہت مزہ بھی آئے گا. محبت تو ہو پہلے. اصل مشکل ہم لوگوں کی یہ نہیں ہے ہمیں کسی ثواب کی عادت ہے یا نہیں ہے، یا مثال کے طور پر ہم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا. اصل مشکل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مجھے خدا سے محبت ہے یا نہیں ہے. اچھا، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ عبادتیں محبت سے نہیں نکل رہی ہیں، عبادتیں اسی ثواب عذاب سے نکل رہی ہیں. تو مثال کے طور پر ہم لوگ بتاتے بھی ایسے ہیں، دیکھو یہ کام پانچ منٹ کا ہے نا، اس پانچ منٹ کا ایک کام میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو اتنا ثواب ہے. لوگ کر لیتے ہیں ثواب کی خاطر، لیکن کیا اس سے خدا کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ اور میں جس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کریں وہ یہ کہ خدا سے محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. اب خدا سے محبت کیسے بڑھتی ہے وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خدا سے محبت بڑھانے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں مجھے کیا کر لینا چاہیے اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج شب جمعہ ہے، ابھی میں نے اعمال کی بات کی کہ بھئی ہم لوگ اعمال بتاتے ہیں نا کہ یہ عمل کر لو یہ ہو جائے گا، وہ عمل کر لو یہ ہو جائے گا. تو ایک عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ شب جمعہ کا ہی ہے اور اس کے بھی بہت فائدے ہیں، اور کم سے کم ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ تیاری ہو جائے گی. تو میں پہلے عمل عرض کرتا ہوں، پھر اس کا فائدہ عرض کرتا ہوں، لیکن پھر دوبارہ واپس آؤں گا کہ خدا کی محبت کیسے بڑھے گی. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. شاید پچھلی دفعہ حاضر ہوا تھا تو کہا تھا یا نہیں کہا تھا مجھے یاد نہیں، کیونکہ میں مکس کر جاتا ہوں کہ میں نے کس سینٹر میں کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا. تو میرے ساتھ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے پہلے میں نے ایک گھر بنایا، اور وہ گھر بڑے شوق سے میں شفٹ ہو گیا اور مجھے اس گھر میں بہت مزہ آیا. تو اس گھر کو بنانے کے کچھ دنوں کے بعد میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ تو میں نے دنیا میں گھر بنا لیا ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ میرا آخرت میں گھر بنا یا نہیں بنا؟ بھئی بہت سادہ سی ایک بات ہے، دنیا ہمیشہ رہے گی یا آخرت ہمیشہ رہے گی؟ آخرت ہمیشہ رہے گی. تو دنیا میں گھر بنا کر اتنا ہی خوش ہونا جتنا دنیا میں رہنا ہے. اور اصلی گھر کہاں چاہیے؟ آخرت. بہت سادہ سی بات. مثلاً ابھی اگر میں جہاز میں آتے ہوئے مجھے کوئی فیسلٹی ملی اور میں بڑا خوش تھا کہ بھائی مجھے 16 آورس کی فلائٹ میں یہ فیسلٹی مل گئی، کتنی دیر کی ملی ہے؟ سب کچھ کے بعد 16 آورس، اس کے بعد کیا ہے؟ مجھے تو وہ دیکھنا چاہیے نا کہ بھائی میں اگر اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کروں، اتنا خوشی مناؤں، یہ تو 16 آورس ہے. ٹھیک ہے مزہ آیا یہ ساری باتیں، کتنی دیر؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت اصلی ہے، کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے اس میں، جانا بھی وہی ہے. تو میرے دماغ میں سوچا کہ بھائی یہ تو میں نے گھر بنا لیا ہے، اس میں میں کتنے سال رہ لوں گا؟ ممکن ہے ایک سال بھی نہ ہو، چند سال رہ بھی لیا، 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال. مرنا تو ہے، جانا کہیں اور ہے، وہاں گھر ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے دماغ میں ایک کوشچن اچانک آ گیا. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو معلوم کروں کہ روایتوں میں آخرت کا گھر بنتا کیسے ہے. روایتیں تو ہوں گی نا بھائی، دیکھو ہمارا تو آخرت کے بارے میں خبر ملنے کا ایک ہی سورس ہے، یا کہ قرآن بتائے یا قرآن کو جاننے والے بتا دیں ہمیں. تو قرآن اور اہل بیت کے سوا کوئی سورس ہے ہی نہیں ہمارے پاس، آخرت کی خبریں تو وہیں سے آ سکتی ہیں. تو میں نے روایتوں میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھئی روایتوں میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں جو گھر ہے وہ کیسے بنتا ہے. اچھا اب ایک اور کوشچن ہے، یہاں تو مجھے گھر چاہیے چونکہ یہاں دھوپ ہوتی ہے، یہاں مجھے گھر چاہیے چونکہ مجھے رات کو سونا ہوتا ہے، آخرت میں کیا دھوپ ہوگی؟ تو میرا گھر کا مطلب شاید یہ نہ ہو یہ جو اسکوائرز کے باکس ہوتے ہیں، گھر کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی یہاں پہ بھی چاہیے، جس کی سمبولک ایکسپریشن گھر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اچھی زندگی آخرت میں بھی چاہیے، اس کا بھی سمبولک ایکسپریشن گھر ہوتا ہے. تو گھر کا مطلب باکسز نہیں ہے جس کے اندر ہم یہاں رہ رہے ہیں، گھر کا مطلب ایک اچھی زندگی آخرت میں بھی چاہیے، جیسے دنیا میں اچھی زندگی چاہیے. تو یہاں پر مثال کے طور پر یہاں لوگ کیا گھر بنانے پہ محنت نہیں کرتے، یہاں تو میں نے بہت دیکھا ہے 70-80% لوگ تو بیچاروں کو ساری زندگی کا ایسٹ ہی ایک گھر ہی ہوتا ہے، 30-30 سال تو اس گھر کے پیچھے بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو جس گھر کے پیچھے جس میں رہنا کچھ سال ہے 30 سال محنت کرتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آخرت کا بھی تو ایک گھر چاہیے، اس کا کیا ہوگا. خیر قصہ مختصر، میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا، دوستوں کا ایک فورم تھا جو ہمارے جیسے طالب علموں کا تھا، تو اس کے اوپر بھی میں نے رکھا، خود بھی جا کے روایتیں دیکھیں، تو ہمیں 2-3 پوائنٹس پتا چلے کہ اگر کوئی 2-3 پوائنٹس پہ کام کرے تو اللہ آخرت کے گھر کو اس کے لیے انشور کر دیتا ہے. تو ان 2-3 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ تھا کہ کوئی انسان اللہ کا ہی گھر بنائے. اگر کوئی دنیا میں اللہ کا گھر بنائے تو اسے آخرت میں خدا گھر نصیب کرے گا. اچھا سینس بھی سمجھ میں آتی. اچھا دنیا میں اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ہوتی ہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں، جہاں پر خدا کی عبادت ہو. تو وہ کوئی بنا دے تو وہاں پر خدا انشاءاللہ اس کو گھر نصیب کرے گا. چلو میں نے اپنی زندگی کے لیے بنایا کہ چلو ایک کام نہیں کروں گا کہ مسجدیں بنانے میں یا خود بناؤں گا یا بنانے میں سپورٹ کروں گا، تاکہ انشاءاللہ خدا اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی گھر بنائے. تو کوئی چھوٹی بناؤں کوئی بڑی بناؤں، کیونکہ مجھے گھر بھی ذرا مختلف سائز کے چاہیے ہوں گے آخرت میں، تو ایک سے زیادہ گھر بھی مل جائیں تو کوئی برا تھوڑی ہے. پراپرٹی تو ہر جگہ اچھی لگتی ہے نا، ریئل اسٹیٹ میں وہاں پہ بھی زیادہ ہو جائیں اچھی بات ہے. تو چلو ہر طرح سے کریں گے، مسجدیں بھی مختلف سائز کی بنائیں گے، چھوٹی بڑی اس طرح ادھر سے، پھر مختلف جگہوں پہ بنائیں گے، کوئی ایک سندھ میں بنا دیں گے، کوئی ایک پنجاب میں بنا دیں گے، ادھر ادھر بنائیں گے، کہیں تو چل جائے گا. تو ایک پروگرام تو یہ ہو گیا. دوسرا روایتوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی یتیموں کو پالے تو خدا گھر دیتا ہے. اگر کوئی یتیموں کو پالے تو میں کہا یہ تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ویسے بھی بڑا ثواب کا کام ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنے کا بھی بہت فضیلت بیان کی ہے، یتیم کا دل خوش کرنے کا یہ. تو چلو ایک پروگرام بناتے ہیں یتیموں کے شیلٹر کا. شیلٹر تو اچھا لفظ نہیں ہے، تھوڑا سا خراب ہے، تو میں نے اس کو نام دیا ہاسٹل، کہ ہم ایک ہاسٹل بناتے ہیں. اچھا کس کے نام پر؟ امام زمانہ کے نام پر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو یتیموں کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ان کی اچھی زندگی ہوگی. پھر کچھ ایسا کام کریں گے کہ کچھ یتیم بچے اپنے گھروں میں ہی رہیں، جہاں پر بھی اپنی گارجینس کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں پہ سپورٹ کر دیں گے، تاکہ ان کو اپنا گھر فیملی نہ چھوڑنی پڑ جائے. اور کچھ لوگوں کو جن کو چھوڑنا پڑ جائے ان کے لیے ہم علیحدہ سے ایک بلڈنگ اسٹیبلش کر دیں گے جس کو اچھا سا بنائیں گے. تو اس کے لیے پھر ہم نے مختلف پلان کیے، ایک اچھا سا آرکیٹیکٹ پکڑا، یہ کیا وہ کیا، اور وہ کام بھی چل نکلا. پھر تیسری چیز یہ روایت ملی مجھے کہ جو شب جمعہ میں یہ کرے گا اللہ اس کو، اب وہ گھر بڑے لمبے چوڑے گھر بتائیں، میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت لمبی چوڑی بات ہے، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا اس کو بڑے زبردست گھر دے گا. اچھا وہ کام بہت چھوٹا سا ہے، اور کام کے پیچھے جو لاجک ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے. کام بعض اوقات چھوٹا سا ہوتا ہے، لاجک بڑی ہوتی ہے. مثلا میں اگر کسی کو تھوڑے سے پیسے اللہ کی راہ میں انفاق کروں، جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں، تو پیسہ اہم ہے یا نیت اہم ہے؟ پیسہ تو کچھ بھی اہم نہیں ہے، نیت اہم ہے. بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیت بہت اہم. اور خدا نے متعلق فرماتا ہے ہم صدقہ اس کا کرتے ہیں جس کے دل میں خضوع اور خشوع ہوتا ہے. تو اگر میں اکڑ کے دوں یہ تو گیا، دینے کے بعد احسان جماؤں وہ بھی گیا، دینے کے بعد لوگوں سے کہوں وہ بھی گیا. صدقہ امپورٹنٹ نہیں ہے، دل امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی کام، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، تو 5 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کام کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک نماز ہے، 5 منٹ میں ہو جاتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ حمد، سورہ کافرون اور سورہ قل ھو اللہ، سورہ اخلاص، صحیح، حمد، کافرون، اخلاص، دوسری رکعت بھی ایسی ہے، حمد، کافرون، اخلاص، یہ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر یہ کہیں کہ خدایا میں اس نماز کا ثواب ہدیہ کر رہا ہوں نبی کی امت کے تمام مرحومین کو، نبی کی امت کے تمام مرحومین کو. اب کسی نے مجھ سے پکڑ لیا ایک دفعہ، کہنے کا مولانا یہ تو ہم دشمنوں کو بھی کر دیا. پھر میں کہا بندے خدا وہ امت میں ہوتے تو ایسے ہوتے، وہ امت میں ہیں کہاں، مصیبت ان کے ساتھ تو یہی ہے، امت کے ہوتے تو بہتر ہوتے. تو آپ امت محمدی کے مرحومین کو کر رہیں گے، اس کی نیت بھی ایسے ہی ہے. دو رکعت ثواب، مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں امت محمدی کے اموات کو ہدیہ کرنے کے لیے، امت محمدی کے اموات کو یعنی مرنے والوں کو ہدیہ کرنے کے لیے. اور نماز میں نے آپ کو بتا دی، ہم کافرون اور اخلاص، یہ آپ پڑھیں گے. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی دو بیک گراؤنڈس ہیں، نماز بہت چھوٹی سی ہے، بیک گراؤنڈ امپورٹنٹ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلی بات، میں اموات میں سے ہوں یا زندوں میں سے ہوں، زندوں میں سے ہوں، مرنا یا نہیں مرنا، ایک تو اسی کو یاد دلانے کے لیے کہ بیٹا شب جمعہ آ گئی ہے، تم ابھی زندہ ہو، اگلے شب جمعہ تک شاید نہیں ہوگی. پہلی بات تو اس کو یاد دلانے کے لیے، زیادہ عمر والوں کو تو ویسے ہی دل پسیت جاتا ہے کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، جیسے ہی کہو کہ بھائی زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے تو کہتے یار پین ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ پتا نہیں. تو نہیں بھائی، ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ریئلٹی کو یاد دلانے کے لیے. یہ بوڑھے بھی یاد رکھیں، جوان بھی یاد رکھیں کہ بھائی ابھی شب جمعہ ہے، زندہ ہیں، کل پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، آج زندوں میں ہیں، کل اموات میں ہوں گے. اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ جو باؤنڈری ہے یہ کراس کرنے میں بہت زیادہ پلاننگ نہیں ہوتی ہے، یہ اچانک کراس ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑی لاجک تو یہ ہے کہ بھائی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ جو ابھی زندہ ہیں کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوں گے. اور نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہونے کا مطلب یہ جو کرنا ہے ابھی کر لو، یہ ٹالنے کا کام بہت اچھا کام نہیں ہے. آخرت ٹالنے کی چیز نہیں ہے، آخرت پرائیورٹی دینے کی چیز ہے. آخرت کو یہ نہیں کیا جا سکتا دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں، کرنا تو ابھی کر لو ورنہ معاملہ خراب ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ یاد دلانے کے لیے. دوسری ایک اور بات بھی ہے، وہ تھوڑا سا مذاق بھی ہے لیکن ریالٹی بھی ہے. مثال کے طور پر میں آ رہا ہوں یہاں پر، مثال کے طور پر پاکستان سے اٹھ کے یہاں آنے والا ہوں اہل، جب میں یہ چاہوں گا کہ ایسی جگہ پہ چاہوں جہاں پہلے سے میرے جان پہچان کے لوگ ہوں، یہ اچھا ہے، یا ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ کوئی میرا جاننے پہچاننے والا نہ ہو؟ تو ذرا یہ سوچوں گا یار، ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں چار آدمی جان پہچان والے بھی ہوں، کوئی مشکل پڑتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، ذرا کام آسان ہو جاتا ہے. مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ ہاں، جو پہلے سے مر چکے ہیں ان کے ساتھ ذرا پی آر بنانے میں فائدہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا پی آر ہونی چاہیے. تو مثال کے طور پر جو پہلے مر کے وہاں جا چکے ہیں، اگر پہلے ہی میری طرف سے تھوڑا ذرا گفٹ جا رہا ہو ان کے پاس، اب میں ایک سیناریو بناتا ہوں، مثلا میں مر گیا اور میں نے جو اموات امت محمدی میں نیت کی تھی اس میں متقی پرہیزگاروں کی بھی کی تھی اور جو گناہگار ہیں ان کی بھی کی تھی، سب کی تھی، تو بھائی ساری کلاسز میں ایک جان پہچان تو بن جائے گی نا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں مرا تو، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو مثال کے طور پر کبھی شیخ مفید نے میرے گھر کے اوپر ذرا ایک گزرتے گزرتے خبر لے لی، تو میں کہوں گا بھائی شیخ مفید صاحب آپ کیسے یہاں تشریف لائے؟ تو وہ کہیں گے کہ تمہاری طرف سے گفٹ آتا تھا تو میں نے سوچا تھا ریسیپروکل ایک کرٹیسی کے طور پر تم کو بھی وزٹ کر لوں. اگر اموات امت محمدی کے اچھے لوگوں نے جواباً بھی درود بھیج دیا تو میری تو کافی پی آر بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا بنانا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ میں جتنے بھی شیعہ علماء گزرے ہیں جنہوں نے غیبت کے زمانے میں دین کو سنبھالا, ان سب کے لیے روزانہ فاتحہ پڑھتا ہوں. واقعی امپورٹنٹ ہے کہ بھئی ہمارے تعلقات ہونے چاہیے ان لوگوں سے, بالآخر ان کی محنتوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچ پایا ہے. تو مثال کے طور پر آپ شیخ عباس قمی کی کتاب سے دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ مفاتیح الجنان سے پڑھتے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے. تو دو بیک گراؤنڈ ہو گئے, ایک تو یہ یاد دلانے کے لیے کہ بھیا میں ابھی زندہ ہوں, اگلے ہفتے تک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو پچھلے گزر گئے ہیں تھوڑا ان کے ساتھ ان کی کام کو اعتراف کرنا, اور جو گناہگار ہیں ان کے لیے خدا سے تخفیف عذاب کے لیے, تخفیف سزا کے لیے کہ سزا کم ہو, اللہ انشاءاللہ معاف کرے, اس کے لیے بھی دعا کرنا. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا یہ سب چیزیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ فائدہ دیتی ہیں. تو آپ اس نماز کو اختیار کر سکتے ہیں, شب جمعہ کی 5 منٹ کی نماز ہے, اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ خدا اس کا بھی ہمیں فائدہ دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد اجل فرجا. اچھا پتہ نہیں یہ گھڑی چل رہی ہے, ہاں گھڑی تو چل رہی ہے, ٹائم کب تک ہے ہمارے پاس؟ 10:15 تو 5 منٹ ہی رہ گئے. اچھا ٹھیک, یعنی کہہ رہے ہیں 5 منٹ میں ختم کر لیجیے, بہت 10-15. اچھا چلیے 10-15 منٹ اور صبر کریں, صبر کریں, اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. 10-15 منٹ میں ایک بات کہنی ہے, امپورٹنٹ بات. وہ کیا ہے؟ یعنی اور زیادہ امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے, اللہ سے محبت کیسے کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر خدا سے محبت ہوتی ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خدا سے محبت ہوتی ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سختی بھی آتی ہے تو مزہ کم نہیں ہوتا, بلکہ سختی زیادہ مزہ دیتی ہے, سختی زیادہ مزہ دیتی ہے. مثال کے طور پہ میں سوچتا ہوں یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات ایک ایک پیس آف آرٹ کو بنانے میں 3 سال 5 سال بعض اوقات 10-10 سال لگا دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ مثلا کوئی اسکلپچر بنا رہا ہے, پتہ چلا 3 سال اس نے اس کے اوپر محنت کی ہے, 5 سال اس کے اوپر محنت کی ہے, کیسے کر لیتے ہیں؟ تو یہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ایک تو اس کے اندر کا جو ایک آرٹسٹ ہے وہ سیٹسفائی ہو رہا ہوتا ہے اس کام کو کر کے, دوسرا ان میں سے بعض یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں بنا کے رکھوں گا تو جو لوگوں کی طرف سے اپریسیشن ہوگی وہ میری اس محنت کو کمپنسیٹ کرے گی. تو اگر ہمیں خدا سے محبت ہو تو بہت بڑا کام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ زندگی کی مصیبتیں مزہ دیتی ہیں, کہ دینے والا بھی خدا ہے اور قبول کرنے والا بھی خدا ہی ہے. زندگی کی مصیبتیں مزہ دیتی ہیں, پھر انسان سکون سے جھیلتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جتنے بھی آپ نے اپنے ذہن میں سنے ہوں گے کہ لوگ آخر راتوں میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے حضور عبادتیں کیسے کرتے ہیں, مجھے تو اتنی مصیبت ہو جاتی ہے, الارم لگا لگا کے تھک جاتا ہوں, باتوں کا ناک نہیں کھلتی ہے, لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں گھنٹوں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ اگر ان کو مزہ نہیں آتا تو اپنے آپ کو فورس کر سکتے تھے یہ؟ نہیں, پھر مزہ نہیں آتا تو نہیں کر سکتے تھے. ایک ہی راستہ ہے, ان کو مزہ آتا ہے. اگر خدا سے محبت بڑھ جائے تو عبادتوں میں مزہ آتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آپ کو ماہ مبارک رمضان میں مجھے اور آپ کو یہ ایک کام بہت امپورٹنٹ کرنا چاہیے. ایک, ہماری خدا سے محبت بڑھ جائے, جیسے ہی خدا سے محبت بڑھتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبادتوں میں مزہ آتا ہے. اچھا, اگر مجھے دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ شوال اور ذیقات میں رہے گا یا نہیں رہے گا, صرف ایک بات دیکھ لوں, اس کو کرنے میں مزہ آ رہا ہے کیا؟ اگر مزہ نہیں آ رہا اگلے مہینے نہیں ہوگا. سادہ سی بات ہے, سحری میں صبح 3:30 بجے اٹھنے میں مزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے شوال میں نہیں اٹھوں گا. طے شدہ بات ہے, ظاہر ہے نہیں اٹھوں گا. نماز سے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, پڑھتا ہوں چلو پڑھ لوں گا تاکہ ذرا ثواب ملے گا, یہ ساری باتیں, یہ سب علیحدہ ہے. نماز سے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, اگر مزہ آ رہا ہے شوال میں بھی ہوگی, مزہ نہیں آ رہا ہے، نہیں ہوگی، کنفرم نہیں ہوگی. روزہ رکھنے میں مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اگلے مہینے کے مستحب روزے نہیں رکھوں گا، مزہ آئے گا تو رکھوں گا. آف کورس یہی ہے. اب کیسے مزہ آتا ہے؟ مزہ صرف ایک راستے سے آتا ہے، محبت بڑھے. جب خدا سے محبت بڑھتی ہے پھر عبادتوں میں مزہ آتا ہے. محبت نہیں بڑھتی تو میں بتا رہا ہوں، ثواب اور عقاب کی خاطر، گناہ سے بچنے کی خاطر رکھ تو لوں گا، اگلے مہینے چھوڑ دوں گا، جیسی کمپلسری جائے گا میں چھوڑ دوں گا. اب محبت کیسے بڑھائیں؟ محبت کیسے بڑھائیں؟ کیونکہ اب تو یہاں پہ بات آ گئی نا ساری کہ بھائی محبت بڑھاؤ. وہ تو آپ رکھ لیں گے، روزہ رکھیں گے، ثواب ملے گا، یہ ساری باتیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پرماننٹ ایک چیز ہو جائے نا، ماہ مبارک رمضان کا معاملہ نہ رہے. محبت کیسے بڑھاتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ایک ڈائلاگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا. اچھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ان کو گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے، اس لیے وہ بات ضرور کرتے ہیں. ورنہ جیسے ہی میں نے دیکھا ہے روایتوں میں، اگر رسول خدا پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر مسلمانوں سے تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اصحاب جو رسول اللہ کے لہجے کو سمجھنے والے ہوتے تھے، وہ فوراً کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. خود فوراً وڈرا کر لیتے تھے، کلیم نہیں کرتے تھے. لیکن جو بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن وہ تو کلیم اللہ ہے نا، کلام کر کے مزہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزے رکھے، میں نے تیری خاطر نماز پڑھی. تو خدا نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر نماز پڑھی تم نے تو اس لیے پڑھی کہ یہ تم پر واجب تھا. اگر تم نے روزہ رکھا تو اس لیے رکھا کہ نہیں رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ تو تم نے اس لیے کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا فوراً دیکھ لیا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا پریشانی کا ہے. اس سے پہلے کہ میں باقی چیزیں کہوں وہ بھی ہاتھ سے جائیں، تو انہوں نے فوراً کہا اے اللہ تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں. یہ وہ چیز تھی جو پہلے ہی کہہ دینی تھی، لیکن میں نے کہا وہ تو کلام کر کے مزہ لے رہے تھے، اس لیے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا اے اللہ تو مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اچھا، یہ ہمارے لیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بھائی یہ دیکھو کہ میں کیا کروں جو اللہ کو پسند آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ میرے لیے کیا ہے. میرے جو بندے مجھ سے دور ہیں انہیں میرے نزدیک لے کر آؤ، یہ تم نے میرے لیے کیا ہے، یہ تم میرے لیے کرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پک کر لیا، اچھا جو پہلے سے تیرے نزدیک ہیں وہ تو آ گئے، جو تجھ سے تھوڑا فاصلے پر ہیں ان کو نزدیک لے آؤں، تو یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خدایا، جو تجھ سے ناراض ہے اسے میں قریب لا کیسے سکتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھئی ایک آدمی دور ہے تو اس کو میں نزدیک کیسے لاؤں گا، تو پہلے ناراض بیٹھا ہوا ہے. اچھا، میں ابھی نیکسٹ فیو منٹس میں ختم کرتا ہوں. اچھا، اللہ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میری آنکھیں 18 سال نہیں، ہاں 18 سال کی عمر میں عینک لگ گیا تھا، تو آنکھیں تو میری کافی جلدی جواب دینا شروع کر گئی تھیں، کان ابھی تک صحیح چل رہے ہیں، کان ابھی تک صحیح چل رہے ہیں، اور لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو اگر آپ کے درمیان کوئی ایک آدمی بھی چوں بھی کرے گا تو میرے کان کو ضرور سنائی دے جائے گا، اور اگر کان کو نہیں بھی سنائی دیا تو چہروں کو اسٹڈی کرنے میں کہیں نہ کہیں اسکین کر لوں گا کہ بھائی اس دماغ میں کچھ معاملہ کچھ اور چل رہا ہے. تو میں بھی ختم کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خدایا، جو ناراض ہیں اسے نزدیک کیسے لاؤں، پہلے ہی لڑے بیٹھا ہے، پہلے ہی دور ہے. تو خدا نے کہا کہ موسیٰ، ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ تو مجھ سے ناراض تھے لیکن کیا میں نے کوئی نعمت کم کی ہے، ان کو بتاؤ. کہ یہ جب مجھ سے برا سلوک بھی کر رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، میں نے اچھا کیا. یہ میری نمازیں نہیں بھی پڑھتے تھے نا تو میں نے ان کا کھانا نہیں روکا. یہ مجھ سے محبت نہیں کر رہے تھے لیکن میں نے ان کی محبت کرنے والے لوگ ان سے نہیں چھینے. ان کو یاد دلاؤ کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا، پھر یہ مجھ سے محبت کریں گے. تو عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان صرف ثواب اور عذاب کا مہینہ نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان ہے محبت کو بڑھانے کا مہینہ. تو اللہ سے میں اور آپ اپنی محبت کو بڑھائیں. وہ کیسے بڑھائیں؟ جو ابھی حدیث قدسی میں بتایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. جب ہم کچھ نہیں تھے تو خدا نے کیا کچھ دیا، جب ہم نے خدا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تب اس نے ہمیں کیا کچھ دے دیا. اچھا، فوراً جو اندر کا شیطان ہے وہ کہتا ہے نہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوا، یہ مسئلہ بھی ہوا، یہ مسئلہ بھی ہوا. ایک ذرا سی بات ہے، جو تمہیں اچھائیاں ملیں، دنیا میں کتنے ارب لوگ تھے جن کو یہ نہیں ملی تھیں. اپنی مشکل تو یاد کرتے ہو، وہ یاد نہیں کرتے جو اربوں کو نہیں ملا اور تمہیں ملا تھا، اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایسی میں ایک بات سوچتا ہوں، امیر المومنین کی محبت بڑی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کتنوں کو ملی ہے؟ کتنوں کو ملی؟ نہ کروں شکر، ایک کام ہوگا، اگلی نسل میں نہیں ہوں گی، اگلی نسل میں نہیں ہوں گی. کیونکہ خدا نے کہا تھا اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھاؤں گا، ورنہ میں ختم کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کی، میں نعمت، پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. تو کہتے ہیں شدید عذاب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں شدید عذاب کا کم سے کم لیول یہ ہے کہ نعمت چھین لوں گا، نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو میں چھین لوں گا. تو بھائی، مجھے خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اگر گننا شروع کر دوں نا تو ہم لوگوں کے پاس انڈیویژلی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کے 7 ارب میں سے شاید 6 ارب کو نہیں ملی ہوں گی، بہت کم لوگوں کو ملی ہوں گی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہیں. تو عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں کچھ خدا کی نعمتوں کا شکر کر لیں، کچھ گناہوں پہ استغفار کر لیں، روزانہ کی عادت بنا لیں، 60 دفعہ، 70 دفعہ، 100 دفعہ پرانے گناہوں کو یاد کر کے. میں کل انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا عرض کروں گا، پرانے گناہوں کو یاد کیسے کرنا چاہیے. ہم لوگ پرانے گناہوں کا بوجھ احساس نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو یاد بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ ختم بھی نہیں ہوتے، اور وہ ختم نہیں ہوتے تو منحوس چلتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مصیبت کرتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ ہے اس کے پاؤں میں زنجیر بندی بھی ہے، کیا اڑے گا، کہاں سے اڑے گا. تو ہمارے نفوس بھی ماہ مبارک رمضان میں پرواز نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ جو زنجیریں ہیں وہ نکلتی نہیں. تو لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا کہ بھائی محبت بڑھائیں، محبت بڑھانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ایک اور آسان کام، اللہ کے نام پر بندوں کے کام آ جائیں. خدا نعمت کا احساس دل میں بڑھا دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت خدا کسی کو کیا دیتا ہے؟ اپنی محبت. اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی کام کریں خاموشی سے، وہ ڈرم بجا کے نہیں کیجیے گا، خاموشی سے کریں، خاموشی سے کوئی کام کریں اور خدا سے کہیں خدا یہ تیرے لیے کیا ہے تاکہ تو اپنی محبت دے دے. بس جنت چاہیے نہیں چاہیے فی الحال مت مانگو، وہ تو وہ ویسے بھی دے دیتا ہے، محبت نہیں دیتا ایسے. محبت ذرا ایفرٹس، ذرا کچھ چاہیے. تو کوئی بہت اچھا کام کریں اور اللہ سے کہیں خدا یہ میں تیرے لیے کیا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا ہے، بالکل کسی کو خبر نہیں دی ہے، کہیں پہ بھی کچھ نہیں ذکر کیا ہے، اور میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تو اپنی محبت میرے دل میں بڑھا دے، تو باقی تو خود بخود ہی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. شب جمعہ عزیزان محترم مغفرت کی شب ہے، رحمت کی شب ہے. یہ جو نماز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے یہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے، کیونکہ کسی کو ریئل اسٹیٹ بنانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، سب کو فائدہ ہی ہوتا ہے، تو وہ تو کر ہی لیں گے آپ. باقی یہ کہ استغفار کا میں کل طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، اب وہ پہلے کروا چکے گا, میں دوبارہ ان کی طرف بھیجوں گا مائک, پھر وہ میری طرف بھیجیں گے تو دیر ہو جائے گی, میں پہلے خود ہی دعا کر دیتا ہوں, ان سے معذرت کر لوں گا بعد میں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, تجھے قرآن کریم کا واسطہ. اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدا, شب جمعہ ہے, ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور قرآن کریم کا, اپنی خاص محبت کو ہمارے دلوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, اس محبت کے سائے میں زندگی اور اس محبت کے سائے میں موت ہم سب کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار, دنیا میں نہیں معلوم تیرے کتنے چاہنے والے ہیں جو مشکلات میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, دشمن کی زد میں ہیں. اے پاک پروردگار, تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, اس امام عدل کا واسطہ جو غیبت میں ہے, ان تمام مظلومین کے تمام مشکلات کو برطرف فرما, ان کو دشمن کے مقابلے میں طاقت اور توانائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, مقامات مقدسہ دشمنوں کی زد میں ہے, پاک پروردگار مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار, تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, اس ماہ مبارک رمضان میں تہذیب نفس, تزکیہ نفس اور اپنا قرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں اپنے سے زیادہ اپنی نسلوں کی پرواہ ہے. خدایا, تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ, نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اپنے دین کے راستے پر گامزن فرما. اے پاک پروردگار, تو نے ماہ مبارک رمضان میں اپنی حجت کی آمد کی خبر دینی ہے. خدایا, شب قدر نزدیک ہے, تجھے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا, تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص. آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے, لیکن میں موقع غنیمت جان رہا ہوں, اپنے مرحومین کے لیے, آپ کے مرحومین کے لیے, اور علماء, عرفاء, فقہاء, شہداء جو دنیا سے گزر چکے, سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الرحمن الرحيم, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت کے امام کی خاص نظر کو حاصل کرنے کے لیے نظر لطف, جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا مطلب کیا ہے, اور اس شب کی مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے, تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
مومنین و مومنات, we will now be reciting دعائے کمال and دعائے مجید. All of you are requested to stay. Thank you. Also as a reminder, the نماز جمعہ tomorrow will be led by مولانا علی مرتضی زیدی صاحب.